مولانا عبدالاحد فخردی ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، اما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ بزرگان محترم، دینی اور ایمانی بھائیو، آج ذوالحجہ کی 29ویں تاریخ ہے، گویا کہ ہجری سال کا آخری دن ہے، قمری مہینے اسلامی مہینے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں، اگر 29 ذوالحجہ ہے تو پھر آج آخری دن ہے، اور اگر چاند نظر نہ آیا تو پھر کل 30 ذوالحجہ سال کا آخری دن ہے۔ ایک سال ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ایک نئے سال میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس موقع پر ہمیں اپنی تاریخ معلوم ہونی چاہیے، لوگوں کو جنوری فروری سے لے کر دسمبر تک کی تاریخ یاد رہتی ہے، اچھی بات ہے، یاد رکھنا چاہیے، ایک انسان کو تعلیم یافتہ ہونا چاہیے، علم کی دولت سے سرشار ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیں دنیا بھر کی خبر ہو اور خود ہم اپنے حال سے بے خبر ہوں، خود ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہ ہو اور دوسروں کی تاریخ سے واقفیت ہو، یہ کوئی عقل مندی کی دلیل نہیں ہے اور پڑھے لکھے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ عقل مند وہ ہے جو سب سے پہلے اپنی تاریخ کو یاد رکھتا ہے، اور جو قومیں اپنے تاریخ کو بھلا دیتی ہے تاریخ بھی انہیں بھلا دیتی ہے، دنیا سے ان قوموں کا وجود مٹ جاتا ہے، وہ کارہائے نمایاں انجام نہیں دے سکتے، وہ دنیا میں انقلاب نہیں برپا کر سکتے، وہ زمانے کے رخ کو موڑ نہیں سکتے جنہیں خود اپنی تاریخ سے خبر نہ ہو اور وہ خود اپنی تاریخ سے غافل ہو۔ تو ہمیں ایسے موقعوں پر اپنی تاریخ بھی یاد رکھنی چاہیے، جس طرح ہمیں انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے اسی طرح ہمیں اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ بھی یاد رہنی چاہیے۔ آج 29 ذوالحجہ سن 1443 ہجری ہے، جس طرح 29 جولائی سن 2022 عیسوی ہے، اسی طرح 29 ذوالحجہ 1443 ہجری ہے۔ 2022 عیسوی تو سب کو یاد رہتا ہے، لیکن یہ ہجری تاریخ میں کون سا سال چل رہا ہے، آج بھی مسلمانوں کی میجورٹی، اکثریت بتا نہیں سکتی کہ 1443 ہجری اس وقت تاریخ چل رہی ہے، یعنی کہ ہجرت پر 1443 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، ہجرت کے واقعے کے ساتھ اسلامی تاریخ کو جوڑ دیا گیا، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرات صحابہ کے مشورے سے۔ اس کا پورا بیک گراؤنڈ، اس کی تفصیلات ہم گزشتہ سال یا اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں کہ کون سا واقعہ پیش آیا جس کے نتیجے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں صحابہ کے مشورے سے اسلامی تاریخ کو ہجرت کے واقعے سے جوڑ دیا۔ تو اس موقع پر سب سے پہلے ہم اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، سال بھر، صرف ایک دن کے لیے نہیں، ہمیں تو رمضان میں یاد رہتا ہے، باقی 11 مہینے ہم تاریخ بھلا دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان مواقعوں پر ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے ناموں کو اسی طرح فرفر یاد رکھیں اور سنا سکیں جس طرح ہم انگریزی مہینوں کے ناموں کو یاد رکھتے ہیں اور فرفر ہمارا ہر بچہ سناتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے مہینوں کے نام بھی یاد رکھنے چاہیے۔ تیسرے نمبر پر یہ بھی بات ہمارے ذہن و دماغ میں رہے کہ سال کے گزرنے پر خوشی نہیں منائی جاتی. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ غیروں کی تہذیب, غیروں کا رسم و رواج, غیروں کا کلچر ہمارے ملک میں غیروں کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے اندر داخل ہو چکا ہے اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم غیروں کے کلچر کو, غیروں کے طریقے کو, غیروں کی تہذیب و تمدن کو فالو کر رہے ہیں, اس کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کا تھوک چاٹ رہے ہیں, اس کا ہمیں احساس نہیں ہے. غیر محسوس طریقے سے غیروں کا طریقہ, غیروں کے رسومات ہمارے اپنے گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں, ہمارے گھر میں دستک دے چکے ہیں, اور پڑھے لکھوں کو بھی اس کی خبر نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غیروں کا طریقہ ہے. اس میں سے ایک, سال کے گزرنے پر خوشی بناتے ہوئے کیک کاٹنا. بہت سارے لوگ گھروں میں برتھ ڈے مناتے ہیں, میرے بچے کا پہلا برتھ ڈے ہے, واہ واہ اسپیشل اس کے لیے پارٹی بنائی جا رہی ہے, اور پھر بازار میں کیک آرڈر کیا جا رہا ہے, اور پھر بچے کے ہاتھوں چھری دے کر باپ جو ہے کیک کو کاٹ رہا ہے, دوسروں کو کھلا رہا ہے, اس کی تصویریں بنا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے, اور اپنا اسٹیٹس رکھ رہا ہے بچے کی تصویر کہ یہ فرسٹ برتھ ڈے ہے بچے کا. سبحان اللہ, کتنا ثواب ملا اس کام کے کرنے پر, آپ کو کیا ملا سوائے یہ کہ وقت برباد ہوا, پیسے ضائع ہوئے, اور آپ نے عیسائیوں کے کلچر کو فالو کیا, اس کے سوا آپ کو کیا ملا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرتا ہے, یعنی دوسری قوموں کے کلچر کو فالو کرتا ہے, ان کی تہذیب و تمدن کو, ان کے طریقوں کو اپنے گھروں میں, اپنی زندگی میں نافذ کرتا ہے, یاد رکھیے وہ مسلمانوں کی صف میں نہیں ہے, وہ انہی میں سے ہے. یہ وعید سنائی گئی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی. لہذا سال کے گزرنے پر خوشی نہیں منائی جاتی, برتھ ڈے کا کیک نہیں کاٹا جاتا, بلکہ انسان یہ سوچتا ہے, اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میں اپنی زندگی سے دور اور اپنی موت سے قریب آ رہا ہوں. زندگی کا ایک سال میری زندگی کا ختم ہو گیا اور میں ایک سال اپنی موت سے قریب ہو گیا, سوچے کہ آخرت کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے. تو یہ سال کا آنا اور سال کا جانا, یہ ہم لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے, الارم ہے, ہمیں دستک دے رہا ہے کہ تم اپنی موت سے قریب ہو رہے ہو, زندگی سے دور ہو رہے ہو. جس موت سے تم قریب ہو رہے ہو, اس موت کے لیے تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ چنانچہ حدیث پاک میں اس شخص کو عقل مند کہا گیا جو اپنا جائزہ لے, اپنا حساب کتاب خود کرے, اور موت کے بعد کی زندگی جو آخرت کی زندگی ہے, کروڑوں اربوں کھربوں سالہ زندگی جو کبھی نہ ختم ہوگی, اس زندگی کے لیے تیاری جو کرتا ہے, اس کو فرمایا گیا وہ عقل مند ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا جائزہ لے, اپنا حساب کتاب لے, اور موت کے بعد ہی آنے والی زندگی کے لیے ابھی سے تیاری کرے. ہم لوگ روزانہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے ملازمت کے لیے, جاب کے لیے, دکان کے لیے دے رہے ہیں, دینا چاہیے, حلال کمائی بھی عبادت ہے, لیکن یہ بھی سوچیں کہ جو آخرت کی زندگی ہے, کروڑوں اربوں کھربوں والی سال زندگی ہے, اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ بیٹا الگ الگ ہو کر بیٹھ جاؤ, سارے بچے الگ الگ بیٹھ جاؤ. اس کا ہمیں جائزہ لینا پڑے گا. اس جائزے کے بغیر جو زندگی گزارے گا, یاد رکھیے وہ ہلاکت میں ہے, وہ اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پر ڈال رہا ہے جو اپنا جائزہ نہیں لیتا, جو اپنی زندگی کے بارے میں سوچتا نہیں ہے, جو آخرت کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا, جو اپنی تیاری کا جائزہ نہیں لیتا, وہ ہلاکت میں ہے، وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی ہلاکت یہ ہے کہ آدمی جائزہ لینا چھوڑ دے. اپنا جائزہ ہم خود لیں، جائزہ لیتے رہنے سے زندگی میں سدھار آتا ہے. اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، گناہوں کا احساس ہمیں خود ستانے لگتا ہے، اور آدمی اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اپنی خامیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو، اپنی کمزوریوں کو دور کرے. جائزے کے نتیجے میں آدمی کو اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے، آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ میری زندگی کس ڈگر پہ ہے، کس رخ پہ ہے. ورنہ آدمی ہلاک ہو جاتا ہے غیر محسوس طریقے سے، ایمان اعمال اس کے زندگی سے نکل جاتے ہیں، وہ گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا، اس لیے کہ اس نے اپنا حساب کتاب لینا چھوڑ دیا، اپنا جائزہ لینا چھوڑ دیا. تو عقل مند وہ ہے جو ان موقعوں پر اپنا جائزہ لے. حضرت غالباً عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب خود لو، اپنا حساب خود لو اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن تمہارا حساب لیا جائے گا. اليوم عمل بلا حساب، آج عمل کا دروازہ کھلا ہے، حساب کا دروازہ بند ہے. والغد حساب بلا عمل، اور کل یعنی موت پر حساب کا دروازہ کھلے گا، عمل کا دروازہ بند ہوگا. آج موقع ہے آدمی توبہ کرے، زندگی بھر کے گناہ معاف ہوں گے، مرنے کے بعد توبہ کرے، استغفار کرے، روئے، گڑ گڑائے، کچھ بھی کرے، اس کا ایک سنگل گناہ بھی اس توبے کے نتیجے میں معاف نہیں ہوگا. دھوکے میں نہ رہیں. ہم لوگ دنیا کے دھوکے میں، غفلت میں مست ہیں. دیکھتے ہیں کفار و مشرکین کو کہ وہ کس قدر عائش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، بنگلے ان کے پاس ہیں، بہترین گاڑیاں ان کے پاس ہیں، اور دنیا کے عائش و عشرت کے نقشے ان کے پاس ہیں. ہم دھوکے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کی غفلت میں لگے رہتے ہیں. بازاروں میں دن بھر رہنا ہوتا ہے جو کہ شیاطین کے اڈے ہیں، اور اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، ان بازاروں میں ہمارا اکثر وقت گزرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جو شیاطین کے ماحول میں، بازار کے اڈوں میں اگر ہمارا وقت زیادہ گزرے گا، تو ہمیں یقینی طور پر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اپنے موت سے غفلت ہوگی، آخرت سے غفلت ہوگی. اپنا جائزہ ہم خود نہیں لے سکتے، اس لیے کہ ہم دنیا کی عیاشیوں میں مست ہیں، دنیا کے کھانے پینے اور دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، آخرت کے تصور سے ہمارا دل خالی ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے ہمارا وقت شیاطین کے اڈوں پہ گزر رہا ہے. کہاں یاد آئے گی موت، کہاں یاد آئے گی قبر، کہاں یاد آئے گی جنت و جہنم، کہاں یاد آئے گی آخرت. ہم نے تو اسی کو کامیابی سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے بزنس میں ترقی ہو. گزشتہ مہینے 20 کمایا تھا، اس بار سیزن ہے میں 60 کماؤں، 80 کماؤں، اور زیادہ کماؤں، اسی کو ہم نے کامیابی سمجھ لیا. اور تاجر اور ملازم دن رات اسی کے پیچھے چلتا ہے، 20 کا 40 بنے اور 40 کا 80 بنے، اس سے زیادہ کہ اس کی سوچ نہیں ہوتی، اس نے اسی کو کامیابی سمجھ لیا. کیونکہ کامیابی کا جو معیار قرآن نے بیان کیا ہے وہ اس کی نظروں سے غافل ہے. جب وہ مسجد میں آتا جاتا رہے گا روزانہ 5 وقت پابندی کے ساتھ، تو آخرت کی کامیابی کا تصور اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھے گا. کامیابی کا کانسیپٹ قرآن نے کیا پیش کیا ہے؟ قرآن نے اس کو کامیابی نہیں کہا کہ 20 کے 40 بن جائے، ایک بنگلہ ہے تو 2 ہو جائے، 4 بنگلے ہو تو 8 ہو جائے، ایک دکان ہے تو 2 دکان ہو جائے. قرآن کے نزدیک کامیابی کا فارمولا ہرگز نہیں ہے جس کو ہم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے. قرآن نے اس کو کامیابی کہا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر جنت داخل میں داخل کر دیا گیا، جنت نصیب ہوئی. فقد فاز، قد عربی زبان میں تاکید کے لیے آتا ہے، قد فاز یقیناً وہ کامیاب ہوا. اللہ اس کو کامیابی کہتا ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، یہ ہے اللہ کے نزدیک کامیابی. قرآن نے اس کو کامیابی کہا اور پوری طاقت سے کہا. حقیقی کامیابی، اصلی کامیابی یہی ہے. باقی دنیا کی کامیابی چند روزہ کامیابی ہے، ختم ہو جائے گی. پیسے ہیں، مرنے پر سب چھوڑ کر چلے جائیں گے، بنگلے ہیں، بیویاں ہیں، گاڑیاں ہیں، سب مرنے پر دھری کی دھری رہ جائے گی، کوئی چیز قبر میں اترے گی نہیں سوائے ایمان اور اعمال کے. 60-70 سال کی زندگی آخرت کے مقابلے میں پانی کے قطرے سے بھی کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے دنیا کی زندگی کی آخرت کے مقابلے میں. اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے لیے اللہ نے دے رکھی ہے، لیکن چونکہ ہم بازاروں میں زیادہ رہتے ہیں اور مسجدوں میں ہمارا وقت گزرتا ہے، اس لیے شیاطین کے اڈوں میں رہتے ہوئے ہم آخرت سے غافل ہو گئے، موت سے غافل ہو گئے، اپنی زندگی کے مقصد سے غافل ہو گئے. نتیجہ یہ ہوا کھانے پینے کو اور اچھے کپڑوں کو، اچھی گاڑی کو، اچھے بنگلے کو اور اچھی دکان، اچھی ملازمت اور اچھے جاب کو ہی ہم نے کامیابی سمجھا. اور قرآن نے کامیابی کا جو فارمولا پیش کیا ہے، اللہ نے جس کو کامیابی کہا ہے، وہ ہفتے میں ایک بار بھی ہمارے دماغ میں نہیں آتا کہ وہ کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے لیے میری کیا محنت ہے، میری کیا کوشش ہے، میں کیا اپنا حساب لے رہا ہوں، میں اپنا کیا جائزہ لے رہا ہوں، ہم بالکل غافل بنے بیٹھے ہیں. اسی کا نتیجہ یہ ہے جب ہم غیروں کو دیکھتے ہیں، یہاں سے بات آ گئی تھی اور رات بات رہ گئی، جب ہم غیروں کو دیکھتے ہیں بڑے بڑے بلڈنگوں میں اور بنگلوں میں اور گاڑیوں میں اور حکومت کی کرسیوں میں، اور وہ ان میں سے کوئی معمولی، جن کو ہم چپراسی کہنا چاہیے، کوئی معمولی عہدیدار حکومت کا ہمارے مسلم گلیوں میں نظر آتا ہے، لوگ اس پر ایسے ٹوٹے پڑتے ہیں جیسے لگتا ہے کوئی بھوکا انسان کھانے کی پیالیوں پر ٹوٹ رہا ہے. آج سے چند سالوں پہلے خود ہم نے، آپ لوگوں نے یہیں پر ایک منظر دیکھا تھا، حکومت کا ایک معمولی عہدیدار. ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی نگاہوں میں کفار و مشرکین کی محبت کہاں سے آئی ہے. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو کھلائیں پلائیں، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق دکھائیں، لیکن اس کی ترغیب ہرگز نہیں دی گئی کہ آپ ان کو دیکھ کر لال ٹپکائیں، ان کی محبتوں کو اپنے دل میں پالیں. یاد رکھیے اچھی طرح، جن کی محبت دل میں پالی ہوگی قیامت میں خدا ان کے ساتھ کھڑا کرے گا. اگر ان کافروں اور مشرکوں کی محبت کے ساتھ زندگیاں گزرے گی، خدا قیامت کے دن مومنوں کے ساتھ ایسوں کو کھڑا نہیں کریں گے، کفار اور مشرکین کے سب میں ان کو کھڑا کریں گے. جاؤ جن کے ساتھ تم نے محبت کی تھی دنیا میں، قیامت میں حشر کے میدان میں انہی کے ساتھ کھڑے رہو. ہم تو کہتے ہیں محبت نہیں ہے، لیکن ایک معمولی چپراسی عہدیدار جب آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں مسلم گلیوں میں نوجوان ٹوٹے پڑتے ہاتھ ملانے کے لیے. لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی حاکم گزرا نہیں ہے، جبکہ ایک معمولی عہدیدار ہے. میں اس عہدے کا نام آمدن نہیں لے رہا ہوں، آپ سمجھ لیجئے. اور یہی حال ہے جب کوئی کرکٹر آ جاتا ہے، کوئی اچھا کھلاڑی آ جاتا ہے، کس طرح پاگل بن جاتے ہیں ہمارے نوجوان. اس لیے کہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جینے کا مقصد نہیں ہے، آخرت تصور میں نہیں ہے، قرآن کے حقائق کو جانتے نہیں ہیں، اور انہی کو دیکھ کر لال ٹپکائے پھرتے ہیں. ایک صاحب ہمارے ساتھ چائے پی رہے تھے، ٹنڈولکر بھٹکل میں آیا ہوا تھا، غالباً 2009-10 کی بات ہے. اس سے کہنے لگے کتنا اچھا ہے، کیا ہے، وہ رال ٹپکا ٹپکا کے باتیں کر رہے تھے. ہم نے کہا ان جیسوں سے پوری دنیا بھر جائے، اور اس کے مقابلے میں غریب مسلمان ہے جس کے گھر میں دو وقت کی روٹی نہیں پکتی، اللہ کی قسم کہ ایک مسلمان ان ہزاروں نہیں کروڑوں اربوں کھربوں ان جیسے کھلاڑیوں سے خدا کے نزدیک محبوب ہے، بہتر ہے، پسندیدہ ہے، قیمتی ہے، ایسوں کی کوئی قیمت نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ رال ٹپکا رہے، او ہو کیا کیا تعریف ہو رہی ہے. یہ سب اس حقیقت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، مقصد سے غفلت کا نتیجہ ہے. یاد رکھیے جن کو دیکھ کر ہم رال ٹپکاتے ہیں ان کا حال قرآن مجید میں کیا بیان کیا گیا. اسی آیت پر میں بات ختم کرتا ہوں. ان الذین کذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، واستکبروا عنہا، اور خدا کی آیتوں سے تکبر کیا، خدا کے احکامات سے روگردانی کی، اولئک اصحاب النار، وہ جہنمی ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں آگ کے شعلوں میں نے ڈالا جائے گا، جن کو آج ہم اپنے دل و دماغ میں بٹھائے ہوئے. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ حتی اذا جاءتهم رسولنا يتوفونهم، جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں، قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، یہ فرشتے آ کر پوچھتے ہیں روح قبض کرتے ہوئے یا اس وقت کہ کہاں ہے جن کو تم کی جن کی تم دہائی دیتے تھے خدا کے علاوہ، جن معبودہ نے باطل کو تم پکارتے تھے، کہاں چلے گئے؟ قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين، کہہ دیں گے کہ ہم سے چھوٹ گئے، غائب ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ وہ کافر تھے. انہیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، اپنے کفر و شرک کا اقرار کرنا پڑے گا، اور ان پر حقیقت کھلے گی موت پر. کیا مسلمان بھی اسی غفلت میں جیئیں گے کہ موت پر ان کی حقیقت کھلے؟ اس سال کا آنا جانا مسلمانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ عبرت کی نگاہوں سے زمانے کو دیکھو. تم زمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، زمانہ تمہارے لیے پیدا ہوا. تمہیں زمانے کی قیادت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. تمہارے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت ملے، تمہارے ذریعے سے اسلام کا پیغام دنیا میں عام ہو، تمہارے ذریعے سے محبت کے چرچے ہوں، اس کے لیے خدا نے تمہیں بھیجا ہے. نوکری، دکانداری، پیٹ بھرنے کے لیے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے خدا نے ہمیں پیدا نہیں کیا. یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں سمجھنا ہے. اللہ مجھے ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.